要环保。وعلى الأبواب التي حلت بثمارك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل كل آخر العهد مني في زيارتك السلام على الحسين وعلى والدي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ششم المحرم نمیدونم چی بگم اما عرض میکنم حسین هر کس هر با دست خیش را از گریبان حقیقت بیرون آورد خون تو از سرانگشتان چکی
بسم الله الرحمن الرحیم از محرم کی چه تاریخی اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ اے آبا عبداللہ جو بھی جب بھی حقیقت کے گریبان سے ہاتھ نکالے تو اس کی انگلیوں سے نکلنے والا خون تمہارا خون ہو
حسین جان ابدیت آینه است
حسین ابدیت یک شفاف آینه ہے
پیش روی قامت موزون تو در عرض
تمہارے پرعزم قامت کے سامنے
حسین جان آفتاب لایق نیست وگر نمی گفتم جرقه ای از نگاه تو
ای حسین آفتاب میں یہ قابلیت نہیں ہے ورنہ ہم کہتے کہ آفتاب تمہاری روشنی کی ایک چمک ہے
حسین جان تو تنہا تر از شجاعتی
ای حسین تم شجاعت سے بھی تنہا ہو
و در گوشه روشن وجدان تاریخ به نظاره ایستاده
اور اے حسین ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ کے روشن وجدان کو دیکھنے کے لیے آپ نظارہ گر ہیں
برای چه؟ برای پاسداری از حقیقت
اور آپ کی یہ نظارہ گری حقیقت کی پاسداری کے لیے
و صداقت حسین جان
اور صداقت کی نگهداری
شیرین ترین لبخند بر گوشه اراده توست
اور ای حسین صداقت تمہارے چهره پر سجنے والا خوبصورت مسکراہت ہے
چنان تناوری یو بلند
ای حسین تو اتنا بلند و رفیع ہے
که به هنگام تماشا کلاه از سر کودک عقل می افتد
که عقل تمہاری بلندی کا کے لیے نظارہ گر بننا چاہے تو عقل کے سر سے امامہ گر جائے
و نام تو ای حسین خواب رو برهم می زن
اور ای حسین تیرا نام ہی ایسا ہے کہ جو معرفت کے ساتھ تمہارے نام لے لے تو اسے نیند نہیں آ سکتی
آب را طوفان می کند
اے حسین پانی میں طوفان تمہارے نام سے وجود میں آتا ہے
کلامت قانون ہے
حسین تم نے جو کہا وہی قانون ہے
و خرد در مصاف تو جنون
और ए हुसैन अक्ल तुम्हारी निस्बत अगर उसे देखा जाए तो तुम्हारी निस्बत अक्ल जुनून है।
و مرد در پنجه توانای تو همچون مگسی است که کودکان به بازی او رو در دست میگیرند.
اور موت تمہارے توانا ہاتھوں کے اندر اس مکھی کی طرح سے ہے کہ جیسے بچے اسے کھیلنے کے لیے اپنے مٹھی میں بند کر چکے ہیں۔
و یزید بہانہ است،
اور اے حسین یزید تو ایک بہانہ تھا،
دستمال کثیفی که خلط ستم رو در آن تف کرد.
کیا بات ہے کہ یزید وہ گندہ رومال ہے کہ تم نے اپنے لعاب دہن اس میں نہایت حقارت کے ساتھ تھوک دیا ہے،
و به زبال دار تاریخ افکندی،
اور تھوکنے کے بعد اسے کچرا کنڈی میں تم نے پھینک دیا ہے۔
تو در متن خدا جاری هستی که سار اللہی،
ای حسین تم متن خدا میں واقع ہو چکے ہو جب تو تمہیں سار اللہ کہا جاتا ہے۔
یا ذبیح اللہ، تو اسماعیل برگزیده خدایی،
اے ذبیح اللہ خدا کے برگزیده اسماعیل آپ ہیں،
و رویای به حقیقت پیوسته ابراهیم،
اور حضرت ابراہیم کی کے خواب کی تعبیر آپ ہیں۔
کربلا میقات تو،
اور کربلا تمہاری میقات ہے،
محرم میعاد تو،
اور محرم تمہاری میعاد ہے،
و تو نخستین کسی هستی که ایام حج را به 40 روز کشاندی و اتممناه و به عهد،
اور اے حسین تو وہ پہلا فرد ہے کہ جس نے ایام حج کو 40 دنوں کا بنا دیا۔
حسین جان در حسرت این نکته خواهم سوخت،
ای حسین اس نکته کی حسرت میں میں جلوں گا ہمیشہ،
کہ حج رو نیمه تمام رہا کر،
کہ تم نے حج کو نیمه تمام رکھ دیا،
اسلام حجر رو وانها دی،
اور حجر اسود کو استلام نہیں کیا،
و در کربلا با بوس از لب خنجر به اتمام رساندی،
اور اس استلام حجر کے بجائے خنجر کو تمہارے گلے نے چوم کر اس استلام حجر کو اتمام کر دی۔
مرگ تو مبدع تاریخ ہے
حسین، تمہاری شہادت تاریخ کی ابتدا ہے،
و آغاز رنگ سرخ،
اور یہ تاریخ رنگ سرخ کی ابتدا،
و معیار زندگی،
اور معیار زندگی کی ابتدا۔
ای قطی، بعد از تو خوبی سرخ است،
ای راه خدا کے شہید تمہارے بعد
و گرگر
خدا راستہ ہمیشہ سرخ رہے گا،
و گرگر بر تو سوک شمشیر است در راه مبارزه خدا که قصه نشان داده،
اور تم پر رونا دشمنوں کے اوپر کھچی ہوئی تلوار بن جاتی ہے کہ جس کا شاہد آج غزہ ہے،
که قصه نشان داده، و ما نشسته ایم و گرگر می کنیم، گرگر ای که خنجر نیست، تیزی ندارد، برندگی ندارد،
اور ہمارا گریہ کبھی کبھی گریہ یہ بیتیغ ہے کہ جس میں کوئی بریدگی کی قوت نہیں اور جس میں کوئی دھار نہیں جو دشمن کو کاٹ سکے۔
وقامت توشی سفر حسین جان،
اور اے حسین تمہارا غم ہم جیسے مسافروں کے لئے توشی سفر ہے۔
رود خونت، دریای خونت راهیست که فقط به خدا منتهی میشود،
اور اے حسین ہم جانتے ہیں کہ تمہارے خون کے دریا کی انتہا خدا تک ہے۔
ای باغ بینش، اور ای باغ بینش،
اور اے علم و بینش کے باغ،
ستم دشمنی زیباتر از تو ندارد،
کہ ستم کے لیے تم سے زیادہ خوبصورت کوئی دشمن نہیں ہے،
و مظلوم یاوری آشناتر از تو ندارد،
اور تاریخ میں ہر مظلوم کے لیے تم سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں۔
حسین جان، تو چرا اس سے فکر دے یہ تاریخی؟
اور اے حسین ہم جانتے ہیں کہ پوری تاریخ کو نچوڑا جائے تو وہ اس کی گلاس آپ ہیں،
قیامت و مساف نیست.
اور تمہارا قیام، تمہارا قیام جنگ نہیں ہے،
مساف نیست، منظومه بزرگ هستی،
بلکہ عالم هستی کے لیے منظومه بزرگ ہے.
حسین جان، پایان سخن پایان من است، تو انتها نداری.
اے حسین، اگر گفتگو تمام ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میرے فهم و ادراک کی انتہا ہوگی. آپ ایسے نہیں ہیں کہ گفتگو تمام ہو جائے.
حسین جان، این بضاعت من ناچیز بود که تو عنایت
کردی. اے حسین، یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ میری ناچیز بضاعت ہے، وہ بھی آپ کی عطا کردہ ہے.
قربان تو، قربان تو، به ابی انت و امی آبا عبدالله،
تم پر جانے نثار ہوں اے ابا عبدالله.
برگردیم به بحث خودم،
پلٹ جائیں اپنی گفتگو کی طرف.
بمون اینکه مباحثی رو پشت سر میگذاریم، میرسیم به بعد از مرگ.
کچھ ابحاث سے صرف نظر کرتے ہوئے بعد از مرگ تک پہنچتے ہیں.
بمون این آیه شریفه ثم اماته فأبرحه،
جس کی طرف اشارہ یہ آیت کر رہی ہے کہ ثم اماته فأبرحه، انسان کو ایک زندگی مادی دینے کے بعد خدا اسے موت دیتا ہے پھر قبر پہنچا دیتا ہے.
خب یادتان باشد گفتیم که قبر ما معنا میکنیم به این قبر معمولی که جسد رو در اون میگذارن. اسامی مختلف هم داره در اردو و فارسی و عربی.
پہلے بتایا گیا ہے کہ قبر ہماری تعبیر کے مطابق اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جسد انسان کو رکھا جاتا ہے.
معلوم این اطلاع غلط نیست به اعتبار اینکه جسد در اونجا،
یہ استعمال غلط نہیں ہے، یہ اس اعتبار سے کہ جسد انسانی کو وہاں رکھا جاتا ہے اس لیے قبر کہتے ہیں اس کو.
اما ما دو تو مرحله دیگر داریم که اون دو مرحله دیگر یا یک مرحله دیگر داریم که اون یک مرحله دیگر دو نام دارد در روایات و آیات.
لیکن ہمارے پیش نظر ایک اور مرحلہ ہے، اس مرحلے کے نام ہیں روایات میں بھی آیات میں بھی اور نام ہیں.
در روایات به عالم برزخ، بر عالم برزخ اطلاق قبر شده.
روایتوں میں لفظ قبر جسد کو رکھنے کی جگہ کا نام نہیں ہے، قبر عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے.
دلیل این حرف هم روایات است که من دو تا از اون روایات رو براتون عرض می‌کنم.
اور اس کے لیے دلیل کے طور پر میں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا.
یکی القبر هو البرزخ هو القبر، این در چیز هم البرزخ هو القبر
کہ ایک تو یہ ہے کہ برزخ قبر ہے،
روایت دوم از عمر ابن یزید از حضرت ابا عبدالله سوال میکنه برزخ چیست.
راوی کا نام عمر ابن یزید ہے اور اس راوی نے حضرت امام صادق علیہ
السلام
پوچھا کہ قبر کیا ہے یا
برزخ کیا ہے.
برزخ کیا ہے؟
فرمود القبر حین موته الى یوم القیامه.
امام نے جواب میں فرمایا کہ برزخ اس کی موت سے لے کے قیامت تک جو قبر ہے جهان و رهتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں
این اونجا که تو رو میبرن حقیقت درخته میشه برده میشه
اچھا تو موت سے لے کے قیامت تک جسم نہیں آپ کی حقیقت جو کہ روح ہے وہ جہاں رہے گی روح اس جگہ کا نام ہے قبر
پس ما وہی برزخ یک جایی داریم که جسممون در اون دفن میشه بهش میگیم بعد یک جای دیگر هست عالمی غیر از این عالم که حقیقت ما برده میشه که بهش میگن قبر یا برزخ هم یادتون باشه
پس ہمارے ہاں جو عام متداول تعبیر ہے قبر کی وہ بدن رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں لیکن روایات میں قبر اسی طرح سے روح کے رکھنے کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح لفظ برزخ استعمال ہوتا ہے
فعلا ما بنا نداریم وارد بحث برزخ بشیم اون چی که بحث میکنیم راجع به همین قبری است که فعلا هست
اور شاید از ہم برزخ کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں جو گفتگو کریں گے وہ اسی بدنی قبر کے حوالے سے گفتگو کریں
وہ رو بعدن بحث میکنیم مفصل
اور برزخ کے حوالے سے گفتگو آئے گی اور وہ کافی تفصیلی گفتگو ہے
خب میدانید به خاک سپردن مردگان از سنن کهن در تاریخ بشر
آپ بھی جانتے ہیں کہ بشر کی دیرینہ تاریخ میں سے ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں
قبرستان داشتن مردہ رو خاک کردن بین اقوام وحشی هم بوده
کہ وحشی قوموں میں بھی اگر کوئی مرتا تھا تو اسے لے جا کے دفناتے تھے
من تو ہر گروہی آداب و رسوم خودشون رو دارم
ہاں دفنانے کے آداب اور رسوم الگ الگ ہیں
حتی شما به قرآن که مراجعه میکنید اون وقتی که جناب آدم اومد توی دنیا و جریان حابیلی و قابیلی درست شد و همینطور این جریان ادامه داره میبینیم اینجا دعوا درست شد یکی زده دیگری رو کشته حالا میخواد چی کار کنه
زمین پر انسان کی سب سے پہلی آبادی حضرت آدم اور حوا اور حابیل اور قابیل آدم و حوا کے ان بچوں کے درمیان ایک جھگڑا رونما ہوا ایک نے دوسرے کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے میں کیا کروں
اللہ زادے کشتے برا زادے شو چی کنے تو دوشش گذاشته از این طرف به اون طرف داره میره مدتی رو دوشش بوده چی کار کنه
بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے میں کیا کروں ابھی اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے
خدا
کبھی اس طرف کبھی اس طرف جا رہا تھا
دو تا قراب رو فرستاد با هم دعوا کردن یکی زد دیگری رو کش این قراب معنیش این کلاغ نیست یادتون باشه این نیست که اینجاست کلاغایی هستن سیاه سیاه پاهاشون قرمز نوکشون هم قرمز کلاغای خاصی هستن قراب اونه
اچھا غراب کا لفظ اردو میں جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کوا کہا جاتا ہے اور کوا کہنے سے ہر شہر میں جو کالے پرندے ہیں اس کو کوا سمجھتے ہیں مثلا ہمارے ہاں جو کوا ہے جبکہ غراب ایک خاص کالے پرندے کا نام ہے یہ نہیں ہے جو اس شہر میں ہے
دو رنگ نہیں سیاہ ہے سیاہ
وہ چونکہ یہاں پر جو کوے ہیں وہ سینے سے آگے تھوڑے سے سفید ہیں اور جو غراب کا لفظ جس کے لیے ہوتا ہے وہ مکمل کالا ہے اس کی چونچ سرخ ہے اور پاؤں سرخ ہے اس کو غراب کہتے ہیں
وہ غراب ہے
حالا تو خدا نے دو غراب کو بیچا
حالا ایکی زده دیگری رو کشته شروع کرد دفن خاک رو عقب زدن و دفن کردن
تو ان دو کووں میں بھی لڑائی ہو گئی یہ دیکھ رہے ہیں قابیل دیکھ رہے ہیں کہ اس دیکھ رہے ہیں کہ دو قوموں میں لڑائی ہو گئی ایک نے دوسرے کو قتل کیا قتل کرنے کے مار دیا مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا اور کھود کے اس مرے ہوئے کو اس کے اندر ڈال دیا.
این آقایی که برادرشو کشته گفت یا ویلت عجز و نکنه مثل خزن قراب. بعد من چقدر بدبختم، من بنزین قراب هم نمیفهمم.
قابیل نے کہا، یہ قرآن میں ہے کہ وائی ہو مجھ پر، میں کتنا برا ہوں کہ اس کفے کے برابر بھی خمج نہیں رکھتا تھا، اس کو قتل کرنے کے بعد میں کہاں لے جاؤں.
فأواری صوت آخی فأصبح من النادمین.
پھر اس نے بھی کفے کی تقلید کی، اس کی طرح سے عمل کیا اور اپنے بھائی کے جسد کو زمین میں دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد ندامت سے بیٹھا.
در مسئله این قراب بعضی از مفسرین عملا یه حرفایی دادن، حرف هم درسته ها، گفتن اصلا این تصادفی هم بودید تا بیان دعوا بکنن، اینا مبعوث میشن برای دعوا که این آقا رو تعلیم بدن، پس این دعوا کلاس تعلیمه. این
قابل بود،
قابل بوده.
مفسرین نے لکھا ہے اور بجا لکھا ہے کہ یہ جو کووں کی لڑائی تھی قابیل کے سامنے، یہ اتفاق نہیں تھا، ایکسیڈنٹلی ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ خداوند متعال نے قابیل کو سکھانے کے لیے کلاس اس طرح سے رکھی تھی. اس پرندے کے ذریعے سے یہ سمجھے.
ولی به ذهن من آمد که نه، یه معنای دقیقی که یک تنبیه اجتماعی درش باشه، به اونی که مردم ببینید منشأ این کشتار جهالت بوده. این بچه این انقدر جاهله که نمیفهمه چگونه دفن کنه. اگر جاهل نبود چنین قتلی رو انجام نمیداد.
آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات میرے سمجھ میں آتی ہے وہ اس سے ذرا باریک ہے، وہ یہ کہ نسل انسانی کو خدا سمجھانا چاہتے تھے اس واقعے کے ذریعے سے کہ لوگوں، لڑائی اور جھگڑا کی بنیاد جہالت ہے. جہالت جہاں ہوگی وہاں ایسا ہوگا، اگر جہالت نہ ہوتی تو اس کے بعد کا عمل اس کی سمجھ میں آنا چاہیے تھا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو بات کے عمل کا نہ سمجھنا دلالت کرتا ہے کہ جاہل ہے، اور یہ قتل بھی اسی جہل کے بنا پر وجود میں آیا ہے.
پس منشأ خیلی از این مسائل جہالت هاست، نادانی هاست.
بس سمجھ میں آتا ہے کہ اس قسم کے بہت سارے مسائل جو رونما ہوتے ہیں وہ نادانی اور جہالت کے بنا پر رونما ہوتے ہیں.
نکته دومی که از آیه استفاده میشه این فاصبح من النادمینه، که وجدان اخلاقی در این آدم جاهل هم نمرده.
دوسرا نکته اور بہت خوبصورت نکته ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایک ضمیر ہے، اس کا نام وجدان اخلاقی رکھا جاتا ہے. فارسی میں وجدان کہتے ہیں اور اردو میں ضمیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک اخلاقی ضمیر ہے. یہ اخلاقی ضمیر جاہلوں میں بھی مری ہوئی نہیں ہوتی ہے.
ہمیں دارا
چونکہ اس نے بھائی کو قتل کرنے کے بعد، دفنانے کے بعد ندامت کا اظہار کیا. یہ شخص جاہل کہ جس نے جہل کے بنا پر ایک ایسے عمل کو انجام دیا اور نادیم بھی ہوا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ وجدان یا وہ ضمیر، جو اردو میں اگر ترجمہ کریں تو اخلاقی ضمیر اس میں ہے.
پس از کلاب گرفته تا انسان مرداشون رو درد میکردن.
اچھا بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ بات یہ بتانا چاہ رہے تھے آقا کہ انسان بھی اور کفے بھی اپنے مردوں کو دفناتے ہیں.
منتها خب در گوشه و کنار عالم ملل و اقوامی هستن که مردهاش رو می سرونن.
البته دفنانه که اس عمومی فرهنگ و کلچر میں کہیں کہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بہت کم تعداد میں وہ اپنے مردوں کو دفنانے کے بجائے جلاتے ہوں. یہ ممکن
یا خودش وصیت میکنه یا ثقافتشون اینه، مثل هندوستان.
یا مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ مجھے جلا دو، یا پھر اس علاقے کا کلچر یہ ہے جیسے ہندوستان میں.
بعضی ها خیال میکنن این نحو سوزاندن بهداشتی تره.
اچھا جناب، دفنانا یا جلانا حفظان صحت کے لحاظ سے کون سا مفید ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مردے کو جلانا حفظان صحت کے لیے زیادہ مفید ہے تا دفنانے کے لیے.
اگر بخواهیم جامعه ای داشته باشیم که امراض عفونی است، مصری در اون جامعه کم می شود، بسوزونیم خیالمون راحت.
وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاشرہ کہ جس میں جراثیم، یعنی مردے سے پھیلنے والے جراثیم پیدا نہ ہوں اور واگیر بیماریاں اور سرایت کرنے والی بیماریاں رونما نہ ہوں، تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ جراثیم جہاں سے پیدا ہونے کے امکان ہیں اسی کو جلا کے ختم کر دو.
در حالی کہ اینا توجہ ندارن کہ با این کار و سوزاندن مقداری از عناصر و مواد انسانساز و حیوانساز رو دارن نابود میکنن.
حالانکہ یہ جراثیم کو تو ختم کر رہے ہیں جلا کر، لیکن اس کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بعض حیوانوں کی زندگی پیدا کرنے والے کچھ عناصر اسی بدن انسان میں ہیں، ان کو جلانے، اس بدن کو جلانے کی وجہ سے وہ ان حیوانوں کے مفاد میں جو عناصر تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں.
اگر بنا بود کہ ہمیں انسانوں رو بھی سوزونن،
اگر سب انسانوں کو جلایا جائے،
زمین از ذخائر طبیعیش تقریبا کم می شد.
تو زمین کے لیے کچھ ذخائر طبیعی یعنی جسم یعنی مردوں سے پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
آقا فسفر، آهن، منیزیم، روی و و و و همه اینا میاد دو مرتبه میشه میوه و سبزی و اینا، من تو میخوری میشیم این دیگه، حیوانات میخورن میشن اون. اگر بنا باشه تعطیل بشه بسوزونن، زمین ذخایر نداره.
زمین کے اندر فسفورس اور آئرن اور مختلف چیزیں جو انسان کے بدن سے زمین میں منتقل ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں زمین سے پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں اور درخت پر میوے لگتے ہیں اور پودوں کو جانور کھاتے ہیں، پھلوں کو ہم کھاتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی منشأ حیات ہے یہ.
خلاصه به شکل ما داریم آبا و اجداد خودمون رو به شکل میوه میل میفرماییم.
مختصر یه که هم اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سے پھل کی صورت میں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں.
مثلا در فصل خزان که برگ ها میریزن، در فصل خزان که
مثلا خزان کے مہینے میں، خزان سمجھتے ہیں نا، جب گرمیاں ختم ہوتی ہیں، خزاں کے مہینے میں جب پتے جھڑتے ہیں،
خود این برگ ها که وارد زمین میشند بعد از مدتی مبدل به یک کود بسیار مفید میشند.
یہ جھڑے ہوئے پتے جو زمین کی مٹی کے نیچے دب جاتے ہیں، تو یہ پتے کچھ عرصے کے بعد بہت ہی مفید کھاد کی صورت میں وجود میں آتے ہیں.
پس اگر بنا باشد همه عالم مرده هاشون رو بسوزونن، زمین مقدار عمده از مواد طبیعی خودش رو از دست میده، باید دفن کرد، باید برگرده.
که اگر تمام مردوں کو جلا دیا جائے تو زمین کے لیے جو زمین کی زرخیزی کے لیے جو ضرورت کی مواد ہیں وہ فراہم نہیں ہوں گے.
این مال هندوستان. مجوس در ایران کار دیگری میکردن، دخمه می ساختن زیر زمین یا زیر زمین یا جایی رو به عنوان سقف درست می کردن و جنازه ها رو می گذاشتن در همون اتاق در بیخ خونه، یا زیر زمین یا تو خونه.
وہ مسیح مجوس ایران میں مردے کے لیے ایک سٹرکچر بناتے تھے، ایک چیز بناتے تھے کہ اس کے اوپر مردہ رکھیں، رکھنے کے بعد یا اپنے گھر میں زمین کے نیچے
یا کسی سرداب ہونا تھا،
خبر نہیں، ہاں سرداب کی طرح سے کمرہ ہو نیچے وہی اسی پر رکھتے تھے، یا پھر کہیں اور کسی اور جگہ پر اس کو رکھتے تھے.
پارسی
یا آره
یا جایی رو درست میکردن در بیرون شهر جنازه ها رو بذاشتن اونجا کلاها بیان بخورن
یا شهر سے باہر دور کوئی ایک جگہ مخصوص کرتے تھے کہ وہاں پر مردوں کو رکھا جائے
و بعد از
مدتی کفے اور دیگر پرندے آئیں اور انہیں نوچ کے کھا لیں
بعد از مدتی ہم کہ میدیدن بوی تعفن افتاده میامدن آتش میزدن
اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کا گوشت پرندوں نے کھا لیا ڈھانچہ خالی رہ گیا تو اسے جلاتے تھے
اما در اسلام مسئلہ غیر ہے
لیکن اسلام نے اس طریقے کو بھی اور اس طریقے کو بھی پسند نہیں کیا نہ ہندوستان کے طریقے کو نہ مجوسیوں کے طریقے
قبل از اسلام در عربها دفن مرسوم بوده
البتہ قبل از اسلام بھی عربوں میں جو ثقافت تھی وہ ثقافت یہ تھی کہ اپنے مردوں کو دفناتے تھے
ولذا یک روایتی از حضرت صادق سلام الله علیه
اسی لیے امام ششم سے ایک روایت ہے
قال العرب فی الجاہلیہ کانت اقرب الی الدین الحنیفی من المجوس
کہا کہ زمان جاہلیت کے عرب مجوسیوں کی نسبت دین حنیف کے زیادہ قریب تھے
وکانت المجوس ترم الموتا فی السحاری و النوابیس مجوس کارشون این بود یا در فضای آزاد رها می کردن یا تو دخمه نوابیس یعنی دخمه ها یعنی اتاقی که در زیر زمین نوابیس زیر زمین نیست اتاقی که در زیر زمین درست
که امام صادق کے کلام ہی میں ہیں کہ مجوس ایسا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو یا شہر سے باہر کسی مخصوص جگہ میں اس تابوت جیسی چیز کے اوپر رکھتے تھے تاکہ جانوروں سے کھا لے یا زمین کے نیچے ایک جگہ مخصوص کر لیتے تھے مردوں کے لیے وہاں پر رکھتے تھے
والعرب توالیها فی قبورها و تلحد لها و کذالک سنۃ الرسول
اور عرب اپنے مردوں کو زمین میں دفناتے تھے اور ان کے لیے لحد بھی بناتے تھے اسلام میں بھی ان کے لیے لحد بنایا جاتا ہے عرب بھی اسی طرح لحد بناتے تھے اس کے لیے مردوں کے لیے
شاید از آیه‌ای بشود تکلیف دفن رو معین کرد از آیه‌ای
خب دفن کا حکم پتا چل گیا کہ قبل از اسلام سے ہے لیکن اسلام نے بھی اسی حکم اور اسی کی تصدیق کی اور امضا کیا ہے تو اب قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس سے دفن کا استفادہ ہم کر سکیں دفن اموات کا فرماتے ہیں ہاں ایک آیت نظر آتی ہے اسی
اتل الانسان ما اکفرہ مردہ باد انسان چه چیز رو این چنین کرده که کفر میبرزه؟ این یادتون باشه؟
اچھا قتلہ یہاں پر یعنی اس وہ مر جائے بددعا کے معنی میں ہے کیونکہ جسے آغا نے کہا مردہ باد بہت اچھا ترجمہ کیا کہ انسان مردہ باد مر جائے انسان
چلو فکر نہیں کنے
کیوں نہیں سوچا اور کافر ہوا
چلو فکر نہیں کنے
کس چیز نے اسے کافر بنا
من ای شیئن خلقا من نطفت خلقا
اس نے سوچا کیوں نہیں کہ اس کی تخلیق کس سے ہوئی تخلیق اس کی نطفے سے ہوئی جواب بھی وہی پر
دقت کنیں کفران نکنیں
اپنی تخلیق پر غور کریں اور خدا کی عطا کی کا انکار نہ کریں
ثم السبیل یسرہ
پھر اس کے لیے خدا نے راہیں کھولی
ان راہ خروجش رو یاد داده از رحم مادر بهش توجه ده چجور بیا بیرون
وہ نطفہ جو رحم مادر میں ٹھہرا وہاں پر جنین بنا اس جنین کو نکلنے کا راستہ خدا نے سکھا دیا
اینا ہمیں را نکلنا یا تم باش اینا ہمیں بھی مشیت الہی یا تم باش درسته یا نا
یہ مشیت الہی سے
بے ارادہ الہی یا نا داره به خودش نسبت میده خدا داره به خودش نسبت میده من ایش این خلقه من نطفة خلقه فقط دره ثم السبيل یسره. تا اینجا پس مشیت و اراده خدا بر اینا تعلق گرفته. ثم اماته، بر اینا مشیت فاقبره. وحدت سیام استفاده می شود که یک تکلیف است، یک وظیفه است
که پھر ثم پھر یعنی پھر ایک مدت گزری، دنیا میں آیا، مدت گزری اور اسے خدا نے موت دی. ایک حقیقت کا اظہار ہے موت. پھر فاقبرا، پھر اسے قبر تک پہنچا دیا. ہاں، بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں دفنانا ایک تکلیف ہے، ایک ذمہ داری ہے.
یعنی ان کے بشر نیاز به این مرده داری، اینو باید دفن کنی. بعد که دفن شد تجزیه بشه، بعد از تجزیه شدن عناصر موجود در او جذب خاک بشه، بعد دانه بکارن، دانه گندم شود، درخت شود، تو بخوری و رشد کنی.
یعنی اے بشر، یہ جو انسان کو موت دینے کے بعد قبر پہنچانے کا جو حکم ہے، یہ حکم بے حکمت نہیں ہے، ایک حکمت کے ساتھ ہے. اور وہ حکمت یہ ہے کہ مردے کے جسم میں موجود جو عناصر ہیں، وہ عناصر زمین کا حصہ بن جائیں، اور زمین کا حصہ بننے کے بعد زمین میں زرخیزی پیدا کریں. اس درخیزی کے ذریعے سے اگر تم نے کسی دانے کو زمین میں کاشت کیا تو وہ دانہ یا پودا بنے یا درخت بنے. پودا بنے تو جانور کا کام آئے، اور اگر کبھی کبھی انسان کا بھی، جیسے گندم انسان کا کام آتا ہے، اور اگر درخت بنے تو اس کے پتے جانوروں کے کام آ جائیں، پھل آپ کے کام آ جائیں.
صحیح ہے ممنوع، در دخمه گذاشتن ممنوع، در سهاری و نوابیس گذاشتن ممنوع.
پس نه هندوانا طریقه اسلام کے پاس قابل قبول ہے، نہ مجوسانہ طریقہ اسلام کے پاس قابل قبول ہے، دونوں طریقے ممنوع ہیں.
یک ثقافت دیگری هم در دخمه هست که الان میگیم.
دفن میں ایک اور کلچر بھی ہے کہ اسے ابھی بیان کریں گے.
با گذشت زمان آقایون متمدن شدن.
زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ متمدن ہوئے.
چیکار میکنن؟ یک صندوق منبتکاری شده آنچنانی درست میکنن، ماشاءالله آقا یا چی رو میخوابونن در رو، طلا و جواهر، لباس های زینتی، ماشاءالله برمیدارن. چی رو؟ اموال رو، اموال عمومی رو دفن میکنن.
اس کلچر میں یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان کو دفناتے تو ہیں، لیکن ایک خوبصورت بکس کہ وہ اتنا سجاتے ہیں کہ زندے بھی شاید اس میں جانے کا شوق کریں. وہ سجاتے ہیں اور اس کے اندر اس کی قیمتی سامان، اس سے متعلق سونا چاندی جو کچھ بھی ہے، وہ سب اس کے اندر ڈال کے دفنا دیتے ہیں.
الان بعضی از آقای شما تو اخبار رسانه ها میشنوید که بعد حفاری کردن اونجا کوزه ای در آمد، لیره ای در آمد، سکه ای در آمد، چه در آمد، اینو شده.
اچھا، آج ایک صنعت یہ بھی ہے کہ زمین کھود کے گزشتگان کے ان تمدنوں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس زمانے کا تمدن کیسا تھا. تو اس زمین کو جب کھودتے ہیں تو قبرستانوں کو، تو اس ان قبرستانوں کے اندر مردوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. مٹی کے بنے ہوئے برتن مل جاتے ہیں، کبھی سونے کے سکے مل جاتے ہیں، کبھی زیورات مل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ملتے رہتے ہیں.
این کاران میکردن برای چی؟ حب شهرت داشتن، مشهور بشن. آقا اینا مردشون رو اینطور دفن کردن.
اچھا یہ کام کیوں کرتے تھے؟ ये काम इसलिए करते थे कि अपनी जो जिंदा लोग हैं ना वो अपनी बड़ाई साबित करने के लिए इन्होंने अपने मुर्दे को इतने इजलाल और एहतराम और इकराम से दफना दिया कि इतने सारे मोतियां इसके साथ थी, इतने सारे मसलन याकूत के पत्थर थे, इतने सारे ये इनके साथ दफना दिए।
खुद नमाई करदन तफवुक तलबी
के वो बुलंदी तलबी या बरतरी तलबी के शौक में ये सारे काम।
ये मतलब आवा सीता गुसान ले कुर्बान मिकुशे कुर्बतन इलल्लाह या कुर्बतन इला खुद तफा।
और ये किसी ना किसी शक्ल में हमारे इबादात में भी सरायत कर गई है। आप देखते हैं कि फलां साहब ने 30 बकरे काटे कुर्बानी के लिए,
बाद में 10 रोज पूरे शबाबश हमारा रो गिज मिकोना
और 10 दिनों तक आप देखते हैं उस गली में पूरी कबाब की भूख लगी हुई है।
बाद में ये कुर्बान इलल्लाह ना कुर्बान इलल्लाह खुद इस पर वो
देखो उस कुर्बानी को कहते हैं कुर्बानी ना, कुर्बानी ना कुर्ब का जरिया
कुर्बानी है हम कुर्बानी वाला खुद आगा
खुदा से करीब करने के लिए नहीं है, लोगों को अपने से करीब करने के लिए ना, खुद को खुदा से करीब करने के लिए नहीं, लोगों को अपने से करीब करने के लिए।
اینها بعضن یا لباس های قیمتیه فرد رو بهش میشونن دفنش میکنن، بعضن میان طلا و جواهرات، طلا و جواهرات عجیب غریب میذارن توی قبر اون.
تو یه مرده که ساعت سونا چندی و قیمتی پتر پرخته تی
اسمش هم میتونن احترام به انبا
اور اس کا نام وہ رکھتے تھے کہ احترام میت،
درست
مرده کا احترام.
در چند سال قبل روزنامه های چیزی رو نوشتن،
آپ فرماتے ہیں کہ چند سال پہلے اخباروں میں ایک خبر آئی
کہ در مصر در حین حفاری کردن به یک سردابی رسیدن، دخمه ای رسیدن.
مصر میں کھدائی کے دوران ایک ایسے سرداب یا مردوں کو رکھنے کی جگہ تک پہنچ گئے،
یہ جسد مومیائی رو دیدن کہ فقط دو تا چشمش معلوم ہے،
ایک مومیائی شدہ جسد مل گیا ان کو کہ اس کے آنکھیں نظر آتی تھیں،
دیوار ان سرداب را از طلا گرفته بودن.
مردوں کو رکھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی وہ جگہ ایسی تھی کہ اس کی دیوار سونے کی تھی، چاروں طرف کی دیواریں،
در کنار جسد اشیاء قیمتی گذاشته بودن
اور اس مردے کے ساتھ قیمتی چیزیں تھی،
تخت و تاج مزین به جواهرات گذاشته بودن. اینا الان هست موزه تو مصر الان آوردن،
تاج شاهی که اس تاج میں قیمتی ترین پتھر جڑے ہوئے تھے،
سکه های بزرگ و کوچک،
اور وہ تاج بھی ایک تاج نہیں متعدد تاج، چھوٹے بڑے مختلف تاج ہیں،
یک شمشیر گران قیمت که دسته او مرصع به جواهرات بوده،
کہ ایک بہت ہی قیمتی تلوار بھی ان کو مل گئی کہ اس کے دستے پر قیمتی ترین پتھر لگے ہوئے تھے.
بعد از بررسی های متعدد به این نتیجه رسن که این آقا فرعون معاصر موسی،
تحقیق کے بعد پتا چلا یہ ابھی ہیں، یعنی یہ جسد ابھی بھی ہے اس میں میوزیم میں، کہ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ موسیٰ کے دور کا فرعون ہے. فرعون جو ہے نا فرد کا نام نہیں ہے، ان کے عہدے کا نام ہے، لہذا وہ فرائنہ کہلاتے تھے، تو اس لیے آگاہ کہہ رہے ہیں موسیٰ کے دور کا فرعون ہے.
بعد این تلفن آقای وزیری صدایی کرد که منم داشت حواسم پرت می‌شد. خب آقای وزیری همه بعدن هم میگه که آف ببندید تلفن رو، آف کنید.
خاموش که بود اما نمرده بود.
ثم اماته فأقبره. باید ببرید اونجا بگذارید مقبول بشه تا دیده تکون نخوره. خب حالا دیدم این آقا اونه، طلایی که بر دیوار دخمه اینها چی کردن؟ 70 من بود، یعنی 210 که بگرم طلا.
یه من جو ہے نا پاکستانی من نہیں ہے، ایران کا من کہ 210 کلو، 210 کلو، 70 من ایرانی 210 کلو ہوتا ہے.
این آقای فرعون
من تقریبا 3 کلو کا ہے.
این آقای فرعون که مومیاییش کردند و گذاشتن اونجا
یکیس که هست؟ کمارا سمار که
عمر سر
در لحظات آخر، اون وقتی که بنی اسرائیل رو تعقیب کرد، بنی اسرائیل دریا براشون شکافته شد، رفتن وسط دریا، فرعون هم خیال کرد برای اونم دریا شکافته شده، آمد و غرق شد.
بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے اور رود نیل نے ان کے لیے راستہ بن گیا، اس راستے سے بنی اسرائیل کے افراد نکل گئے، فرعون اور فرعون کا لشکر بھی ان کا پیچھا کرتا ہوا دریا میں کود پڑا. انہوں نے سوچا کہ شاید ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے،
اور
جب دریا میں گزر گئے تو پانی بہ گیا.
وجاوزنا بنی اسرائیل البحر.
اب قرآن
اسبحهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا،
کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پانی سے گزارا اور فرعون اور اس کے پیروکاروں نے ان کا پیچھا کیا، جن کو ہم نے گزارا تھا ان کا پیچھا کیا.
حتی اذا ادرکه القرح قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. بله،
کہ جب اس کو پانی کے لپیٹ نے غرق کرنا شروع کر دیا تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں کہ جس کی پرستش بنی اسرائیل کر رہے ہیں.
یہ قرآن خیلی لطیف ہے. الان الان وقت اسیت قد حالا که داری قرد میشی میگی آمن تو وقت اسیت قد جایش نیست. الان
قرآن کہتا ہے کہ اب یہ سب کر رہے ہو کہ جب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جب تمہارے ہاتھ میں تھا تو تم باغی تھے.
لَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ،
اور تم مفسد تھے، فساد
کرنے والے. فَلْيَوْمْ، یہ خیلی لطیف ہے، فَلْيَوْمْ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ما این بدن تو رو از دریا میندازیم بیرون تا در دست مردم قرار بگیره. لتکون لمن خلفک آیه، برای که بابرا آینده ها تو نشانه و عبرت کنی.
که قرآن کہتا ہے کہ اب ہمیں اب ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے، بدن کو ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے اور تمہیں دریا سے باہر نکالیں گے تاکہ لوگ تمہیں محفوظ رکھیں اور تمہارا یہ بدن آنے والوں کے لیے، بعد کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان رہے.
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ما چه کنی؟ مبارک نامبارک الهام نمیگیره.
کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ بہت، لیکن ہم کیا کریں، قرآن کہتا ہے لیکن ہم کیا کریں کہ بہت سارے لوگ ان نشانات کو دیکھ کے بھی ہوش میں نہیں آتے ہیں. جیسے وہ فرد کی جس کا نام مبارک ہے اور خود نامبارک ہے،
ان وقت
وہ عبرت نہیں حاصل کر رہا ہے.
ان وقت فرعون عبرت ہو، الان ہم عبرت ہے.
تو فرعون ہر زمانے کے لیے عبرت ہے.
بابا برید ببینید این میلیون ها نفر وارد مصر میشن، اهرام مصر رو میبینن، جنازه های مومیایی شده رو میبینن، اما عبرت نمیگیرن.
مصر که میوزیم میں سالانہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں فرعون کو دیکھتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے کہ یہ کیا تھا اور آج کیا ہے.
مبارک، عبرت بگیر، خیانت نکن.
مبارک کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اور خیانت نہیں کرنی چاہیے.
مبارک ما در این نگاه میکنیم تو تخت دیدی و من بخت واژگون از تخت.
بعض لوگ گذشتگان کے آثار کو دیکھتے ہیں تو وہ تخت کو دیکھتے ہیں. مبارک ان میں سے ہے جو تخت فرعون کو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے الٹے ہوئے بخت کو نہیں دیکھ سکتا ہے.
ببین بخت واژگون او رو ببین، تو هم واژگون میشی.
کہ ہر ظالم حکمران ایک دن الٹ جائے گا جس طرح سے فرعون الٹ گیا.
تو نقش ظاہر و من نقش ناتوان دیدم. ببین ناتوان افتادن اونجا.
کہ تم فرعون کے جسد کو دیکھتے ہو لیکن جس کے پاس عبرت کی نگاہیں ہیں وہ فرعون کی ناتوانی کو دیکھتا ہے اس جسد میں.
تو تاج دیدیو من تخت رفته بر تاراج.
جس کے نگاہوں میں جس کے پاس دیدہ عبرت نہ ہو وہ تاج دیکھتا ہے اور جس کے پاس عبرت دین نگاہیں ہوں وہ دانت کو ہاتھی کے دانت کو کہتے ہیں. ہاتھی کے دانت کے بنے ہوئے مجسمے.
تو چشم
دیکھنے والا اس کو ہاتھی کا دانت دیکھتا ہے اور میری نظر میں وہ ہڈی.
تو چشم دیدی و من دیدے حریصان باز.
اور جس کے پاس بینائی نہ ہو وہ فرعون کی نگاہوں کو اور نگاہوں کو نہیں آنکھوں کو دیکھتا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھوں میں بے نوری کتنی تھی کہ فرعون بن گیا.
ہنوز در طمع ملک جاودان دیدم.
ابھی تک میں جب فرعون کی نگاہوں میں دیکھتا ہوں اس کا ہونا مجھے نظر آتا.
آتش زدن نه، در دخم گذاشتن نه، دفن با تزیب زینت و جواهرات و لباس فاخر نه.
اچھا دو چیزیں تو پہلے ہی اسلام نے پسند نہیں کی اور ان میں سے ایک جلانا اسلام کو پسند نہیں ہے اور ممنوع ہے اسلام میں، اور دوسرا مجوسیوں کی طرح سے جسد کو کہیں پر رکھ دینا اسلام نے پسند نہیں کی. اور تیسرا یہ کہ دفن تو کرتے ہیں لیکن طلا اور جواہر اور زیورات اور ان کے ساتھ بکس کے اندر، اسے بھی اسلام نے منع کیا.
خاص برف خواہ برف تفاخر و تفوق طلبی باشه، خواہ برف چیز دیگه فرقی نمی کنه، ممنوع ہے.
نیت کچھ بھی ہو، آپ جس نیت سے بھی کریں، میں جس کے ساتھ قیمتی چیزوں کو رکھ کے باکس کے اندر دفن کر دینا اسلام نے منع کیا.
اما اسلام احکام داره، خوب گوش کنید، اینجا دقت بشید. اسلام احکام داره.
اسلام میں دفن میت کے لیے اپنے احکام ہیں.
یک، بدن میت مسلمان همانند خودش در زمان حیاتش احترام داره و باید احترام بشه.
اون احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جس طرح سے زندہ انسان مسلمان کا احترام واجب ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی احترام بعد از فوت واجب ہے.
ہر عملی که موجب حق کے احترام او بشه حرام ہے.
تو میت کے لیے حق کے احترام کا موجب کوئی بھی عمل ہو اگر اسلام میں حرام ہے.
اگر غیبت حرام است، تهمت حرام است، بی‌اعتنایی به بدن میت هم حرام است. چرا؟ چون حق کی حرمت او.
اگر جب یہ زندہ تھے تو اس کی غیبت کرنا حرام تھا، اگر تهمت حرام تھا تو اب اس کے مرنے کے بعد اس کے مردے کی طرف توجہ نہ دینا اور بے انتفاق رکھنا یہ بھی حرام ہے.
پس باید بدن میت مسلمان احترام بشه. این دستور
ہے. ایک حکم یہ ہوا کہ میت مسلمان محترم ہے.
اما کارای این که تفوق طلبی توش باشه باز ممنوع ہے.
لیکن یہ یاد رکھیں کہ محترم ہے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے دفنا دیں کہ جس طرح سے کہ بعض مکاتب میں مسیحیوں میں دفنایا جاتا ہے.
نحوه اصلا احترام کردن های از واقع خرجای آنچنانی برای که مومنین دیگر رحمت میشه ازشون.
ہاں ہاں یا مثلا اس طرح سے اس میت کے لیے احترام کرنا کہ بہت بڑے بڑے اخراجات کر دیے جائیں اور اس کے احترام میں کہ جس میں خود دوسرے لوگوں کا حق موجود ہو وہ جائز نہیں ہے.
ما در اینجا دو دسته روایات داریم، نه خوب گوش کنید.
یہاں پر دو طرح کے یہ روایتیں ہیں.
یک دسته از روایات مربوط به وظایف بازماندگان ہے.
ان دو طرح کی روایات میں سے ایک وہ روایتیں ہیں کہ جس میں باقی موجود انسانوں کے لیے کچھ فرائض اور وظائف مقرر ہوئے ہیں. ان روایات میں
چه رشتہ داران باشن چه غیر رشتہ داران فرقی نمی کنے.
اچھا، باقی ماندگان سے مقصود وہ ارث لینے والے رشتہ دار نہیں ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، تمام زندہ انسانوں کے لیے کچھ وظائف اور فرائض مقرر ہیں.
رشتہ داران و غیر رشتہ داران و وجوب در اینجا یک وجوب کفایت
سب کے لیے ایک فریضہ خدا کی طرف سے مقرر ہے. البتہ سب کے لیے یعنی ہر فرد پر الگ الگ نہیں، مثلا نہیں نماز کی طرح، بلکہ
مثل غسل دادن، کفن کردن، نماز خوندن، تشییع کردن تا آخر،
بلکہ ایک فریضہ ہے جو سب پر ہے. اگر انجام پائے وہ فریضہ تو باقی سب سے وہ ساقط ہے.
یادتان باشه
اصطلاح میں واجب کفایی کہتے ہیں. اور یہ کیا چیز واجب کفایی ہے؟ غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا،
نماز
پڑھنا، اس کے اوپر
تشییع مستحب کرنا، باید منتر مسلم آئی
کرنا. اور تشییع جنازہ ایک حکم مستحبی ہے، وہ بھی مستحب موقع.
اینجا در این زمینه ما چیزی نزدیک یادتون باشه در همین بخشا، در همین بخش چیزی نزدیک به 1607 نزدیک 1700 روایت داره. یادتون باشه اینا رو.
اس سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں کہ میت کے مرنے کے بعد باقی ماندگان کے اوپر عائد ہونے والے فرائض کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ 1500 سے لے کے 1600 تک کی روایات مل سکتی ہیں.
مجموع این روایت رو بهش میگیم روایت تکلیفی. اینجا تقریبا
این روایت کا نام رکھیں روایات تکلیفی، یعنی میت کے نسبت زندگان کے فرائض پر مشتمل روایات.
خیلی ها. گروه دوم از ادله ما روایات اعتقادی است.
اچھا، دوسرے گروه کی جو روایات ہیں وہ اعتقادی روایات ہیں.
سوال غرب، فشار غرب، اینا رو دیگه یاد داریم، میرسیم به یه جایی. سوال غرب، فشار غرب، نکیر و منکر و مسئله برزخ تا آخر.
این روایت کا تعلق زندگان کے فرائض سے نہیں ہے، جو مر جائیں گے ان کے سامنے پیش آنے والے مراحل سے متعلق ہیں. کہ مثلا مرنے والے سے کچھ سوال و جواب ہونے والے ہیں، وہ سوال و جواب کیا ہیں، کون سوال و جواب کرے گا، اور اس سوال و جواب کے بعد قبر میں جو فشار قبر کا مرحلہ ہے وہ، ان تمام چیزوں سے متعلق روایات ہیں.
در پرانتز رو هم خدمت دوستان عرض کنم که ما حضور ائمه را در حال احتضار بحث نکردیم. این خوب یادتون باشه.
اچھا، بریکٹ میں یہ چیز ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلا دوں. ذکر تو کیا آقا نے کہ کچھ انوار قدسیہ انسان کی جان نکلنے سے پہلے ان کے سرانے آتے ہیں اور یہ ان سے انہیں دیکھ سکتا ہے، پیغمبر کو اور اولاد پیغمبر میں سے جو معصوم ہستیاں ہیں. لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ وہ کیفیت کیا ہوگی.
یہ بحث نہ کر دیما،
اسے بیان نہیں کیا.
یہ رو انشاءاللہ یہ موقعی بحث قائم کرد انشاءاللہ،
اور انشاءاللہ کسی وقت مناسب وقت میں گفتگو ہوگی.
یہ مسئلہ خیلی مهمی ہے
اور یہ بہت مهم مسئلہ.
حالا برگردیم به همون نوع اول. ببینید ما داریم چجور پیش میریم، هی داریم تقطیع میکنیم ما بحثا. هر جام سخته داریم تقدیم میکنم. خواهیم خیلی خوشفهم باشه قضیه.
آن کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سارے مراحل کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں.
یعنی میں نحوے قبض روح رو بحث نہیں کرتا،
قبض روح کی کیفیت پر ہم نے بحث نہیں کی،
فقط مسئلہ ملائکہ ہم مقداری حرف زدیم فقط،
اور فرشتوں کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی بہت مختصر تھی.
اونم مختصر شد. حالا ببینیم چجور میشه. چاره ای هم نیست دار بهتون بگم، بیشتر از این بخواییم چیزی همه مخصده میشه، من خودم هم خصده میشه.
اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ، کہ اگر مفصل بحث کریں تو آپ بھی تھک جائیں گے، میں بھی تھک جاؤں گا.
70 سال کے بیشتر عمر نہیں کریں گے، 70 سال تو بہت بحث نہیں با بعد میں خودمون تموم شد.
ہماری عمر آج کل کے حساب سے جو عمر ہوتی ہے وہ 87 سال زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، تو اگر اس طرح بحث کریں تو وہ 70-80 سال تو اسی بحثوں میں جائیں.
اللہ اکبر. خب حالا برگردیم به همون بخش اول از روایات. یعنی کدوم روایات؟ روایات تکلیفی که برای ما تکلیف درست میکنه.
تو اب پلٹتے ہیں ان روایات کے دو صنفوں میں سے پہلی صنف کی طرف. پہلی صنف یاد ہے کہ آغا نے کہا 1700 کے قریب روایات تھی، اور ان روایات کا تعلق زندگان کے فرائض سے متعلق تھے.
ما اساره اون روایات رو تحویلتون میدیم امروز انشاءاللہ.
تو ان روایات میں جو کچھ آیا ہے اس کے ماحصل کو،
یکی از تکالیف تجهیز و تکوین.
تو زندہ انسانوں کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ میت مردہ مسلمان کو غسل دینا، کفن دینا، نماز پڑھنا، دفنانا.
درست؟ تجهیز و تکوین.
درست؟ اس کے میت تیار کرنا اور کفن پہنانا،
این ایک وظیفه است. حالا این وظیفه برای منه خبر بشم، بله. برای شماست خبر بشی، بله. برای بابای این آقاست خبر بشه، بله. برای هر کسی که خبر بشه، بله. وجوب کفایی یک نفر انجام بده کافی.
کس پر فریضه ہے؟ جسے بھی ایک مسلمان کے مرنے کی خبر ہو، جسے بھی خبر ہو اس پر واجب ہے، چاہے اس کا بابا ہو، اس کا دوست ہو، اجنبی ہو، کچھ بھی ہو.
چرا؟
لیکن اگر کچھ لوگ اس عمل کو انجام دیں تو باقیوں سے ثابت ہے.
اما اگر ہیچ کس انجام نہ دے تو ہمیں مؤاخذہ.
اگر کسی نے انجام نہیں دیا تو قیامت کے دن سب گرفتار ہوں گے اس کے عذاب میں.
چرا؟ قانون ببینید چی کرده. چرا؟ چون اگر حکم این چنینی نباشد، یعنی همه رو مکلف کند، یک نفر انجام داد تمام میشد، همه نداد همه باید کتک بخورن. چرا؟ چرا؟
اچھا اس تجهیز اور تکفین کے حکم کو خداوند متعال نے بطور واجب کفایی واجب قرار دے دیا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ واجب کفایی کے طور پر واجب قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ سب پر ذمہ داری ہے، اگر کوئی ایک یا کچھ لوگ بجا لائیں تو باقی سب سے ذمہ داری ثابت ہوتی ہے، اور اگر کوئی انجام نہ دے تو سب گرفتار ہو جائیں.
یعنی ہر کسی از مردن کسی خبر بشود مثل این آقای ایدیت مکلف.
کوئی بھی کسی کے مرنے کی خبر ہو جائے تو جیسے ایدی پہنچتا ہے، ان کی ایمبولنس پہنچتی ہیں، اسی طرح سب پر فائدہ ہے وہ پہنچے.
همه مکلفیم. چرا؟ چرا؟ چون مسلمان محترمه.
چون یه سب پر فریضه رکھا خدا نے، اس لیے کہ مسلمان محترم ہیں، اگر واجب نہ ہوتا تو اس کا عزت اور اس کے احترام میں سب پر فریضہ عائد ہوتا ہے.
قانون رو ببینید چه خبره، همه مکلفیم.
خدا کے بنائے ہوئے قانون پر غور تو کریں.
همه که میان اونه که خبر میشن، اگر بنا باشد این تکلیف نباشه، جنازه بمانه، بو بگیره، همه متنفر میشن. این بی احترامی به مؤمنه. مؤمن نباید از مؤمن دیگر ولو جسد او باشه تنفر پیدا کنه.
اگر یه فریضه سب کے اوپر نہ ہوتا तो सहलंगारी के नतीजे में मुमकिन है कि उसका बदन ऐसे ही रह जाता, नतीजे में कुछ अरसे के बाद वो सड़ जाता, बदबू पैदा होती, बदबू पैदा होने के नतीजे में नफरत और इंतजार उसकी निस्बत इंसानों में पैदा होती, और ये जायज नहीं है। बस जसद मुसलमान मैयत न उसकी नस्बत तनफुर और नफरत का इजहार कर सकता है मुसलमान, न उसकी इबानत कर सकता है, दोनों जायज नहीं।
एक सवाल है कि हर दो जिंदे व शांत तो तनफुर इतना जरे तो भी
नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, यानी इंसान को हिला देने वाला सवाल। फरमाते हैं ये मरने के बाद इसके जसद की बे एहतरामी करना जायज नहीं है, हराम है। जब ये जिंदा हो और यही दोनों मुसलमान मौजूद हो तो क्या इसकी बे एहतरामी करना जायज हो
जाएगा? मुसलमान थोड़ी में जायज नहीं, मुहतरमास शुद्ध वाजिब के पाई।
अच्छा, तौहीन जायज नहीं है जब तो ये वाजिब किफाई हुआ है, जिस जिसको भी खबर हो उसका एहतराम जरूर कर। एहतराम यानी क्या, यानी उसको नहलाना, कफन देना, ये सब उसके एहतराम में है।
तो हम कफन इसको जरूर करना
भी ना रखते।
दो मसले गुस्ल व बाद कफन करता, गुस्ल गुस्ल इन्हों में क्यों
खौ एहतराम वाजिब। एक हुकुम गुस्ल देना है उसे,
बाया मोर में ये थे मुसलमान गुस्ल, उन्हें बाप शरीय महसूस।
मुसलमान अगर दुनिया से चला जाए तो उसे गुस्ल देना है, अलबत्ता गुस्ल भी लक्ष से नहीं, उसका खुद अपना तरीकाकार ही।
بعضی از مسلمان منظور رو دیدیم که تو خانش رو سگ برن گربه برن وقتی میمیره خب یه بوده متأثر میشن، دیدید بوش هم یه سگی داره مثل خودش میمونه.
بعض لوگ گھر میں جانور پالتے ہیں، بلی کتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بوش کو بھی دیکھا ہوگا، وہ خود اس جیسا ایک کتا ہے اس کے پاس
آئی وام در در دنبال یه سگی میگرده که بلکه حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیاره توی قلو خودش. واقعا اینطوره
چی؟
او با ما
کہہ رہے کہ اقوام خبر ہوئی ہے کہ اوباما بھی ایک کتے کے تلاش میں ہے،
منتظر گفته دختر من آلرژی داره سگ که میارم اونجا چی میشه اساسی
لیکن اس نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ میری بیٹی کو الرجی ہے اور کتے کے سے الرجی پیدا ہو سکتی ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا کہ نہیں بھی آنا چاہیے مثلا.
خب با اینکہ متاثر میشن اما وقتی که مرد اندودنش تو ممکنه وقتی تو براش گریه کنن.
اچھا یہ جانور کو پالنے والے لوگ اگر جانور مر جائے تو ہو سکتا ہے ان کا دل دکھے، بلی پر، کتے پر، جس کو بھی پالا ہے دل دکھے، ممکن ہے روئے بھی، لیکن دل کا دکھنا اور رونا اور بات ہے، احترام کرنا اور بات ہے. مرتا ہے تو پھینک دیتے ہیں.
عجب بساطی تو دنیا، عجب بساطی. یه دونه سگ گربه میفته توی چاه، ماشاءالله نه اورژانس میاد، آتش نشانی میاد، هلیکوپتر میاد، فیلم درست میکنن، میارن، نشون ما میدن، ما هم میشینیم به به عجب انسانهایی برای نجات یک گربه چقدر خدمت دارن میکنن.
اچھا ایک اور بات ہے، آپ کو یاد آ گیا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض دفعہ فلموں میں یہ لوگ دکھاتے ہیں کہ اگر کسی کنویں میں کوئی جانور گر جائے تو اس جانور کی جان بچانے کے لیے مختلف فورسز متحرک ہو جاتی ہیں.
فلم درست میکنا،
ہاں اس فلم میں دکھاتے ہیں کہ مثلا ہیلیکاپٹر آتی ہے اور اس کو بچانے کے لیے مختلف فورسز آتے ہیں اور اس جانور کو خطرے سے نکال لیتے ہیں، اور جو دور فلم دیکھنے والے لوگ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ کتنے اچھے انسان ہیں کہ جانور کو بچانے کے لیے اتنی اپنے مہم کو سر کر لیتے ہیں.
زنده دیدی فیلایا نه؟ ها؟ بله میگیم عجب انسان هایی، عجب انسان هایی. میدونید میخوام بهتون چی بگم؟
آپکو بتایم کیا کہنے والا ہوں؟
میخوام تحقیرتون کنم.
کہہ رہے ہیں کہ یہ اس فلم کے ذریعے سے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر غور کریں یہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی کہیں پر مر جائے یا مرنے کے لیے چلا جائے تو اسے بچانا چاہیے، لیکن تم نہیں، تم مرو تو مر جاؤ.
اما اگر شما ها یه نفرتون مریض میشه به کسی بهشون نمیرسه.
مسلمانوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے ان کے پاس آئے تو کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے.
یکی ماشین بهش میزنه، هر کسی دنبال کار خودش میره. ببینید گربه ما
شما. بله کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا اگر ہماری بلی اگر مر جائے تو ہم اتنا خیال رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کو دیکھو وہاں پر انسان بھی اگر مر جائے تو ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ہیں.
دو
یہ سبق دینا چاہتے ہیں دنیا کو.
دو اینکه میخوام بگم ما موزردهای قد بلند چشمزا انسانهای رحیمی هستیم.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم براؤن کلر کے بال رکھنے والے، نیلی آنکھوں والے اور سفید چمڑی رکھنے والے انسان، وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں ایک رحم رکھنے والا، جس کے سینے میں ایک رحم رکھنے والا دل ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے
خودشون رو به شما گرون بفروشن
تاکہ وہ اپنی قیمت کو منوا سکیں آپ کے لیے.
تا اگر اومدن تو غزه انسانها را، بچه های شیرخان را تکه تکه کردن، تو ذهن ما بیاد نکنه حق به جانب شما باشه.
اگر وہ کسی دن آئیں اور ہمارے کسی شہر میں بمباری کریں، غزہ جیسے شہر میں، اور بچوں کو خاک و خون میں نہلا دیں، تو اس کے اس ظلم کے باوجود بھی ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں، یہ لوگ تو اچھے ہیں، یہی برے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ان کو مار رہے ہیں.
در این چند روزه بیش از 70 کودک کشته شدن، تکه تکه شدن.
غزہ پر جو نیا حملہ شروع ہوا ہے وہاں سے ابھی تک 70 بچے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں.
ان ہمیں مجالس اعضا ہمیں ساکت ہیں.
اتنی ساری مجالس اعضا ہیں اور کیا اس ظلم پر کوئی بولنے والا ہے؟
پس انسانیت کجا رہا؟ شرافت کجا رہا؟ مسئولیت کجا رہا؟
انسانیت کہاں ہے؟ شرافت کہاں ہے؟ ذمہ داری کہاں گئی؟
ما باید بر خودمون بگیریم، نه بر امام حسین.
ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم اگر متوجہ ہوں تو ہم اپنے اوپر روئیں، امام حسین پر کیا روئیں گے؟
امام حسین گرگی زبونن رو نمیخواد، جوز خونی زبونن رو نمیخواد.
امام حسین کو غیرت مند آنسو چاہیے، بزدلوں کے آنسو نہیں چاہیے.
روز خونی زبون ها رو نمیخواد.
ایسی مجلسیں امام حسین کو نہیں چاہیے کہ جس میں بزدلی کا درس دیا جاتا ہو.
بی مسئولیت ها که نمیخوان، نمیتونن مدافع انسان مسئول باشن.
جو لوگ خود ذمہ دار نہیں ہیں وہ ممبر پہ جا کے لوگوں کے دلوں میں احساس ذمہ داری تو پیدا نہیں کر سکتے ہیں.
ننگ است والله، به خدا گناه هست کسی که داد نزنه. ونه مرتکب کبیره است کسی که فریاد نزنه، فاسق است.
خدا کی قسم اگر اس ظلم پر فریاد نہ کرے کوئی تو فریاد نہ کرنے والا گناہگار ہے اور فاسق ہے.
میں نے اسے صراحت میگم
اور یہ میں صراحتاً کہتا ہوں.
مرتکب کبیره است.
وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا جو خاموش رہا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. می شود ساکت شو؟
ظلم پر کیا خاموش رہا جا سکتا ہے؟
اگر در بچه های خود ما اتفاق می افتاد چه می کردیم؟
یہی حادثہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟
مگر امت رسول اللہ نیستن؟
مگر کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ پیغمبر کی امت نہیں ہیں؟
گناہ این ہم این است که میخوان یه ما مستقل باید باشیم.
ان کا گناہ بھی یہ ہے کہ یہ اپنے استقلال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں.
جرم این است میخوان آزاد باشن.
ان کا جرم یہ ہے کہ غلام نہیں بننا چاہتے ہیں.
و حاکمان بگذاریم اوز
میان برای ما فیلم درست میکنن. آقا یه گربه رو خلاص کردن.
فیلم بناتے ہیں و ہمیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بلی پر انہوں نے رحم کیا.
و امروز روز ششم محرم.
آج محرم کی چھٹی تاریخ ہے.
واقعا ما اگر در روز بودیم چه می کردیم؟
هم کربلا میں ہوتے
حسین
ہم کیا کرتے؟
ابا عبداللہ بر ما ببر.
اے حضرت ابا عبداللہ، اے حسین، ہماری کوتاہی پر ہمیں معاف کر.
قضه جلوه ای از اراده توست در روز آشورا.
ای ابا عبدالله، آج قضه میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے، آشورا میں تمہارا جو مردانہ ارادہ تھا، جو الہی ارادہ تھا، اس ارادے کی ایک ادنا سی جھلک ہے قضه میں جو کچھ ہو رہا ہے.
سن زندہ بودن رو نشان دار.
حسین، زندہ رہنا تم نے سکھا دیا.
این بچه های کچی چی شده؟ چه بجدانیست که ببیند و ساکت باشه؟
آج 70 بچه که جن کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، تو کون سے ایسی زمین ہے کہ اسے دیکھے اور خاموش رہے؟
حسین جان، تو بچه تو آوردی؟ علی که از خط آوردی؟ عجیبه. خب نبوت ختم داره.
ای حسین، تم نے اپنے شش ماہ مجاہد کو میدان میں لایا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ نبوت ختم ہوتی ہے.
پیغمبر خاتم النبیین.
پیغمبر خاتم النبیین.
رسالت انبیاء رو ختم کرد.
یعنی خاتم النبیین یعنی گذشتہ پیغمبروں کی نبوتوں کا اختتام ان کے ذریعے سے ہوا.
حسین جان، خاتم عاشورای تو هم علی اصغرت.
اے حسین، جس طرح سے خاتم نبوت حضرت ختم مرتبت ہیں، خاتم عاشورا علی اصغر
آوردی تا ختم کنه کربلا رو.
اور اے حسین، تم نے علی اصغر کو میدان میں لایا تاکہ مہر لگا دیں کربلا کی سچائی کے اوپر.
عجب ختمی و عجب مہری، عجب امضائی.
اور یہ مہر کیسا ہی مہر ہے، کیسا قیمتی مہر.
یکی از آیان این رو بگم، این خیلی چیز عجیبیه. این از آیه تحقیقی کرده راجع به قبر شش گوشه ابا عبدالله.
ایک واقعہ جو بہت عجیب ہے کہ کسی صاحب نے حضرت ابا عبداللہ کی قبر کے بارے میں تحقیق کی ہے کہ حضرت کی قبر چھ گوشے ہیں اس کے.
علی اکبر کجاست؟
اس نے تحقیق کی ہے کہ چھ گوشے جو ہیں یہ اس لیے ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ حضرت علی اکبر بھی مدفون ہیں، حضرت قاسم بھی مدفون ہیں. تو اس نے تحقیق کی ہے کہ علی اکبر کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں، کس سمت میں ہیں،
اینا کجا هستند، از کجا واقع شدند. میگه اما من راهی پیدا نکردم که ببینم جناب علی اصغر کجا.
گرد من یه کوشش تو کی، لیکن بالکل میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت علی اصغر کہاں مت سون لی.
میگه متوسل شدم به امام حسین.
کہتا جب میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں حضرت امام حسین سے متوسل ہوا.
آها من مقدار اون مایده کنم علی اصغر خدا.
کسی حد تک میرے سمجھ میں بات آئی ہے کہ علی اکبر کہاں ہے، حضرت قاسم کہاں ہے، مگر یہ نہیں سمجھ سکا ہوں کہ علی اصغر کہاں پر مدفون ہے.
کہ شب خواب دیدم خدمت حضرت رسیدم در خواب.
کہتا کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں حضرت اب عبداللہ کے حضور میں تھا.
فرمود دنبال جای اصغر رو میگردی؟
کہا تمہیں علی اصغر کی جگہ اور اس کے قبر کی تلاش ہے؟ کہا ہاں مولا میں یہی چاہتا ہوں.
فرمود اصغر رو دوش رو سینے نصرت و پیروزی و ظفر خودت رو بر مسلمانان نازل بفرما. خدایا
فتح و نصرت مسلمانان به نازل فرما.
خدایا شر اشرار و دشمنان رو خوشنود برگردان.
خدایا دشمنان و ہمارے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والوں کے شر کو خود انہی کی طرف لوٹا دے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.